نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. 28 پارے کی تلاوت کی گئی ہے. پہلی سورت اس میں سورہ مجادلہ ہے. مجادلہ کے معنی لڑائی جھگڑے کے آتے ہیں. اس میں سورت ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ خاتون بوڑھی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا مسئلہ اس نے بیان کیا اور بظاہر اس میں شکل ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ کوئی جھگڑتا ہے. حقیقت میں وہ جھگڑ نہیں رہی تھی لیکن اس کے شوہر نے چونکہ اس کو ایسا جملہ کہہ دیا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, حرام ہے. اس زمانے میں اس جملے کو اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی کو حرام سمجھتا تھا اپنے اوپر. تو یہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا ہے, ساری زندگی میں نے اس کے ساتھ گزاری اور جب بڑھاپے کو میری عمر پہنچ گئی تو اس نے مجھے یہ کہہ کر گویا فارغ کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چونکہ اس زمانے میں اب تک کوئی حکم اور مزید نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں بظاہر کہ تو اب اپنے شوہر پر حرام ہے. تو اس نے کہا کہ اس نے تو کوئی طلاق کا لفظ بھی نہیں بولا مجھے, یعنی باقاعدہ ایک طرح سے بحث کرنے لگی. تو اس نے کوئی طلاق کا لفظ بھی نہیں کہا, کوئی ایسی بات بھی نہیں کہی. تو آپ نے غالباً یہ بھی فرمایا کہ اب تک کوئی حکم اس بارے میں نازل نہیں ہوا. کہا کہ ویسے تو آپ پر بہت سارے حکم نازل ہوتے رہتے ہیں لیکن میرے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا اب تک. تو اس طرح کی کوئی صورت تھی جس سے بظاہر یہ لڑائی اور جھگڑے کسی شکل تھی, حقیقت میں وہ اپنا مسئلہ بیان کرنے آئی تھی. اللہ رب العزت نے اس عورت کے لیے احکام بھی نازل فرما دیے اور ایسی جتنی بھی عورتیں تھیں ان کے لیے حکم نازل فرما دیا. تو صحابہ کرام بہت اس خاتون کا ادب اور احترام کرتے تھے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے یہ احکام نازل فرمائے. اور شروع میں اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجیہا, تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور جب اس نے دیکھا کہ کوئی حکم میرے بارے میں نہیں ہے تو کہنے لگی کہ اللہ میں میرا بس شکوہ آپ سے ہی ہے, میں تو اپنا شکوہ آپ سے کرتی ہوں. تو اس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے, یہ خاتون راستہ روک کر کھڑی ہو گئیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے, ان کی بات سنتے رہے اور کافی دیر تک ان کی بات سنتے رہے. تو بعض لوگوں نے کہا بھی کہ ایک بوڑھی عورت کی خاطر آپ نے اتنے سارے مجمع کو رکوا دیا اور ٹھہرے رہے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ کون عورت ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جس کی بات اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں پر سنی. تو اگر یہ مجھے ساری رات بھی یہاں پر کھڑا رکھتی تو میں کھڑے ہو کر اس کی بات سنتا. یعنی اللہ نے جب اس کی بات سنی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کی بات نہ سنوں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عملہ کا بھی اظہار ہو جائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہے کہ وہ بات سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی ہیں, وہ تو ہر جگہ موجود ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور میں قریب ہی کھڑی تھی لیکن اس کی بہت سی باتیں میں نے نہیں سنی, میرے کانوں میں نہیں پڑی. لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت کے کہ اللہ رب العزت نے وہ ساری باتیں سن کر جواب بھی عنایت فرما دیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہی ہے, وہ اگر کوئی اندھیروں میں پکارے تب بھی سنتا ہے, کوئی سامنے پکارے تب بھی سنتا ہے, کوئی مجلس میں پکارے تب بھی سنتا ہے, کوئی تنہائی میں پکارے, وہ ہر ایک کو جانتا بھی ہے. کسی نے کہا نا کہ اگر کوئی کیڑا زمین کی تہ میں اور پردوں میں بھی ہو اور وہ چل رہا ہو رات کے اندھیرے میں اور کالے رنگ کی سیاہ رنگ کا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی آہٹ کو سنتا بھی ہے. تو اللہ رب العزت کا یہ معاملہ ہے. بہرحال پھر یہ مسئلہ اظہار کہلاتا ہے. اس سلسلے کے تفصیلی احکام بھی اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرما دیے, اور فقہ میں اصل جو ہے اس کا محل ہے, وہاں پر تفصیل کے ساتھ ان احکام کو بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور حکم یہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگوں کو چاہیے, یعنی یہ آداب میں سے بات ہے, کہ جب دو آدمی کہیں کھڑے ہوں آپس میں یا بیٹھے ہوں تو الگ جا کر, یعنی تین آدمی ہوں اور دو آدمی الگ بیٹھ کر کانا پھونسی یا سرگوشی نہ کریں, اس سے دوسرے آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نہ جانے میرے خلاف کوئی بات کر رہا ہے شاید, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو. منافقین اور جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ جہاں دیکھا انہوں نے مسلمان کوئی آ رہا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے کان میں گفتگو شروع کر دی, اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس سے اس کو تکلیف پہنچے, یہ سوچتا رہے کہ پتہ نہیں کیا میرے خلاف بات ہو رہی, تو ان کا مقصد ہی غلط تھا, نیت بھی اچھی نہیں تھی. تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرما دیا کہ ایسی سرگوشی کرنا جائز نہیں. اس لیے فرمایا کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, جب تین آدمی سرگوشی کرتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں. ولا خمسۃ الا هو سادسہم, اور اگر پانچ آدمی سرگوشی کر رہے ہوں تو وہاں پر چھٹا اللہ رب العزت ہوتا ہے. ولا ادنا من ذلک ولا اکثر, اس سے کم یا زیادہ, مقصد عدد بیان کرنا نہیں ہے, کم ہو یا زیادہ مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم کوئی بات کہو گے بھی تو اللہ تعالیٰ اس کو سن رہے ہیں, اس لیے تم ایسی باتیں نہ کرو گے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اینما تکون, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر دے دے گا تمہیں, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو علم رکھنے والے. یہاں ایک بات اور بیان کر دی کہ انما النجوى من الشیطان, یہ جو نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو, آپس میں کسر پسر کرنے کو, کہا کہ یہ جو سرگوشی ہے یہ اصل میں شیطانی عمل ہے, اور یہ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے شیطانی عمل. اس لیے فرمایا انما النجوى من الشیطان ليحزن الذين آمنوا, تاکہ ایمان والوں کو غمزدہ کریں. وليس بضارهم شيئا الا باذن الله, البتہ اہل ایمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے, یعنی کسی کی کانا پھوسی کرنے سے, کسی کی جو ہے وہ آپس میں گفتگو کرنے سے, کسی کے خلاف سازشیں کرنے سے, کسی کے خلاف جو ہے وہ منصوبے بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, مگر یہ کہ اللہ رب العزت ہی کو اس کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ ایک الگ بات. ولی سب اصغار رحیم, کوئی شخص ضرر نہیں پہنچا سکتا شیئن کچھ بھی, اللہ بھی اذن اللہ, وعلى الله فليتوكل المؤمنون, اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کریں, بھروسہ کریں, یعنی یہ نہ سوچیں کہ میرے خلاف پتہ نہیں کیا سازش تیار ہو رہی. بعض میں وہمی لوگ ہوتے ہیں, جہاں دراز ہے کوئی دو آدمی بیٹھے اور بس اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے خلاف بھی کوئی بات ہو رہی. وہ ایک آدمی کا معاملہ کوئی ایسا پڑ گیا تھا کہ کٹے کا معاملہ, کٹا کہتے ہیں پنجابی میں بھینس کے بچے کو, کوئی معاملہ ہو گیا تھا. اب جہاں کوئی دو آدمی بیٹھ کے گفتگو کرے وہ سمجھتے ہیں کٹے کے بارے میں بات کر رہا بھائی, تو اس وہ نفسیاتی طور پر اتنا ہو گیا کہ جہاں دو آدمی بیٹھے تو وہ فوراً آ جاتا تھا, کہتا ہے کہ یہ کیا کٹا کٹا لگا رکھا ہے تم نے, حالانکہ وہ آپس میں اپنی گفتگو کر رہے ہوتے. تو بعض اوقات لوگ ایسے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں کہ جہاں دیکھا کہ دو تین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی یہ خیال آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اہل ایمان کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں, اگر کوئی سازش کر بھی رہا ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اگر یہ اس بات کا یقین ہوگا تو انشاءاللہ کوئی سرگوشی کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی. بڑی بڑی سازشیں لوگوں نے کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ ان سازشوں کو کامیاب نہ ہونے دیں تو نہیں ہو سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر سورہ حشر میں اگلی سورت میں اس واقعے کا ذکر ہے, آپ قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے کسی وجہ سے, یہودی قبیلہ تھا یہ, اور آپ نے ان سے صلح کر لی تھی, حلیف بن گئے تھے. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ لو بھائی آج اچھے پھنسے ہی آ گئے ہمارے پاس, انہیں ایسی جگہ بٹھاؤ کہ جہاں سے ان کا خاتمہ کسی طرح ہم کر دیں, چنانچہ ایک جگہ پر بٹھایا گیا، کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا معاملہ تھا، وہ آپ لینے کے لیے گئے تھے، چونکہ یہ بھی ان کے حریف تھے، تو جس طرح اور لوگوں پر دیت آ رہی تھی اس قبیلے پر بھی آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہا کہ ان کو بھی ہم شریک کریں اس دیت میں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھایا اور کہا کہ ہم آپ کے لیے دیت جمع کرتے ہیں اور آپ یہاں بیٹھیے، اور آپس میں انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک شخص کو اوپر چڑھایا جائے اور بہت بڑا پتھر وہاں سے آپ پر گرا دیا جائے تاکہ نہ آپ رہیں گے نہ کوئی معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے. یہ لوگ پھر آپ کے پاس آئے تو آپ نے اللہ کی طرف سے جو حکم نازل ہوا تھا پھر فرمایا کہ تم 10 دن کے اندر اندر مقام سے نکل جاؤ، اللہ کا معاملہ ختم ہو چکا اس لیے کہ تم نے خلاف ورزی کی، تم نے غلطی کی، پہلے تو یہ نہیں مانتے تھے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم نہ نکلیں. جو منافق اعظم تھا اس نے کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے، میرے پاس 2000 نوجوان ہیں، ہم کٹ مریں گے لیکن ہمارا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن نبی اللہ کے رسول بھی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوتے، اللہ نے انہیں جو قوت ہمت اور عزم دیا ہوتا ہے وہ کسی میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ صحابہ کرام کو لے کر ان پہ حملہ آور ہوئے، وہ پہلے تو قلعہ بند ہو گئے اور بالآخر پھر ان کو مجبورا نکلنا پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رواداری کی بات تھی کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے سازشیں تیار کی، اور یہ صرف ایک سازش نہیں تھی، اس کے علاوہ بہت سی سازشیں تھیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اختیار کی، لیکن آپ نے اس کے باوجود فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور پھر بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی بھی جائے ایک اونٹ کا بوجھ یہاں سے لے جا سکتا ہے، یعنی ایک اونٹ پر تم جو کچھ لاد سکتے ہو لے جاؤ. چنانچہ اپنے گھروں کی یہ کڑیاں، چھتیں اور دروازے، کھڑکیاں تک لاد کے لے گئے، انتہائی خصیص لوگ تھے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ آ سکتا تھا وہ اونٹ پر وہ رکھ کر لے گئے. اور بعد میں پھر یہ اول حشر تھے، سورہ حشر نام ہی چونکہ سورت کا، تو اول حشر نے پہلی مرتبہ ان کو وہاں سے نکالا گیا. اور اس کے بعد پھر جب سیدنا عمر فاروق کا زمانہ آیا اور جزیرہ عرب کو جو ہے وہ کافروں سے، یہود و نصارہ سے خالی کرایا گیا، تو پھر دوسرا ثانی حشر بھی ہوا کہ ان کو وہاں سے بھی نکال کر پھر شام اور دوسرے علاقوں میں چلے گئے. اصل میں تو یہ رہتے دوسری جگہ ہی تھے، لیکن انہوں نے چونکہ یہودی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پڑھا تھا اپنی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور مدینہ منورہ میں مبعوث ہوں گے اور ان کی یہی علامتیں ہوں گی، تو یہ باقاعدہ ہجرت کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں مدینہ منورہ میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے تھے. دیکھیے کیسی بدقسمتی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے پہچان لیا علامتوں سے کہ یہی نبی ہیں، لیکن ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، یہودی بڑا، چونکہ اس کی سرداری جاتی تھی اور دل میں ان کے یہ تھا کہ بھئی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا وہ آخری نبی، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، لہذا جانتے بوجھتے بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور آپ کو نبی تسلیم نہیں کیا. تو اس طرح کی سازشیں مختلف موقعوں پر کرتے رہے. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ سازشیں ہوئی لیکن کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکا. اور دوسری بات یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آج لوگ رواداری کے جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن دیکھیے رواداری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی باوجود اس کے کہ انہوں نے ایسی سخت جو ہے وہ سازشیں کی تھیں اور مسلمانوں کو قتل بھی کیا تھا ایک موقع پر اور بہت سازشیں کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو 10 دن کی مہلت دی کہ 10 دن کے اندر اندر جو ایک اونٹ پر دو کچھ لے جا سکتے ہو لے جاؤ، مہلت دی. صحابہ کرام حالانکہ قوت میں تھے، طاقت میں تھے، اس کے باوجود کسی شخص نے بھی ٹیڑھی آنکھ کر کے ان کی طرف نہیں دیکھا اور ان کو جانے دیا. جبکہ آج آپ دیکھ لیجئے جو معاملات حالات ہوتے ہیں، اگر کوئی موقع مل جائے تو کاٹ پیٹ کے ڈال دیں لوگ. تو رواداری کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام نے جو رواداری سکھائی ہے وہ کسی میں بھی نہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج مسلمانوں میں خود رواداری ختم ہو گئی، ایثار ختم ہو گیا، محبتیں ختم ہو گئیں، اور جو کچھ آج چھینا جھپٹی ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں، جو بندر بانٹ ہو رہی ہے چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف. اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام اور چیز ہے، مسلمان اور چیز. یعنی جو کچھ مسلمان آج کر رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. یاد رکھیں اسلام اور چیز ہے. ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں یا دوسری قومیں اسلام کو بدنام کرتی ہیں. کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ بعض کافروں میں رواداری بھی ہے، اشار بھی ہے، اور ان کے اندر بہت ساری چیزیں. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو وہ ہیں تو انگریز یا فلاں ہیں لیکن ان میں کیسے اخلاق ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اخلاق مسلمانوں ہی سے سیکھے انہوں نے، لیکن افسوس کہ ہم نے وہ اخلاق چھوڑ دیے، انہوں نے اس کو حاصل کر لیے. یہی وجہ ہے کہ وہ ترقی بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی باطل کو ترقی کرتا ہوا دیکھو تو حقیقت میں وہ باطل ترقی نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حق لگا ہوا ہوتا ہے، اس حق کو اللہ تعالیٰ ترقی دیتے ہیں، تو بظاہر وہ بھی ترقی کر رہے ہوتے. مثلا وہ جھوٹ نہیں بولتے تو یہ بھی حق ہے، وہ بےمانی نہیں کرتے یہ بھی حق ہے. تو اس طرح سے بہت سارے حق ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ان کو ترقی دے رہا ہوتا ہے. اور ہم باوجود اس کے کہ مسلمان ہیں لیکن ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہم خیانت بھی کر رہے ہیں، ہم لوٹ مار بھی کر رہے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، ترقی کہاں سے ہوگی؟ ہم نے تو ترقی اس کو سمجھ لیا کہ بھئی اگر آدھے ننگے ہو گئے آدھے ولی، پورے ننگے پورا ولی. ہماری قوم نے تو یہ سمجھ لیا، جو آدھا ننگا پھر رہا ہو کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا بزرگ، اور پورا ہی ننگا پھر رہا ہو تو پھر تو خیر کیا ہی بات ہے اس کی. ہمارے ہاں تو یہ ایک مزاج بنا ہوا ہے جہالت کا، تو خاص طور پر. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر رحم فرمائے، اور ہم ان لوگوں میں سے نہ بنیں کہ جو دین کو بدنام کرنے والے، بلکہ ان لوگوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرمائے کہ جو دین کی لاج رکھنے والے ہیں. اسلام کا نام، اسلام کے نام لیوا ہیں، اور اسلام ان کی وجہ سے یعنی ترقی اور عزت پاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت بھی نصیب فرمائے. اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم یہ بھی دیا، ادب سکھایا کہ جب مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو اگر تمہیں کہا جائے کہ مجلس ذرا توسو کر لو، گنجائش پیدا کر لو، تو تمہیں چاہیے کہ توسو کر لو، پیدا کر لو، یعنی پیچھے ہٹ جاؤ، کھل کے بیٹھ جاؤ. یہاں اتنے سال گزر گئے، مجھے آپ نے دیکھا ہوگا جب نکاح ہوتے ہیں لوگ آگے بالکل سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ نہ کسی بزرگ کا احترام کرتے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اچھے خاصے، مسجد میں آئے ہوئے ہیں، نکاح بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ان میں کچھ نہ کچھ دینداری بھی ہے، تبھی تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی تس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتا. کتنا ہی کہہ لو، باقاعدہ اعلان ہوتا ہے. ہمارے حضرت معتقی عثمانی صاحب دامت برکات میں کبھی کبھی جب نکاح پڑھاتے ہیں لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں، بار بار کہا جاتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، ذرا اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اگر 10-12 نکاح ہیں تو اب بتائیے، ہر ایک یعنی نکاح میں تقریباً 7 آدمی ہوتے ہیں، اور 7 کو 4 سے ضرب دیتے ہیں تو 7 × 28 سائن بھی کرنے ہوتے ہیں انہوں نے. اب کم سے کم 7-7 آدمی تو آئیں گے، اور اگر 10 نکاح تو 70 آدمی آنے والے ہیں جو آئیں گے، لیکن وہاں 2 آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ جو آتا ہے اس کو بےچارے کو اٹھ کے جانا پڑتا ہے، لوگ تنگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر سے پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. تہذیب، تنظیم یہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں بالکل. ہر جگہ جہاں موقع ملتا ہے کود کے اوپر چلے جاتے ہیں، وہ کسی طرح کہتے ہیں ہمارا کام تو بنے، باقی بنے نہ بنے. یہ ایک سوچ پیدا ہو گئی ہمارے. قرآن مجید دیکھیے کیا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس سے اندازہ لگائی کافروں کو حکم نہیں دیا جا رہا، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اذا قیل لکم، جب تم سے یہ بات کہی جائے، تفسحوا فی المجالس، مجلس میں گنجائش پیدا کر لو، کھل کے بیٹھ جاؤ. فافسحوا، تو تم گنجائش پیدا کرو، کھل کے بیٹھو. یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تم میں جو اگر تم ایسا کرو گے اللہ تم میں گنجائش پیدا کر دے، برکت آئے گی، بہت ساری چیزیں خوبیاں آئیں گی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، خود ڈائریکٹ حکم ہے اللہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، واذا قیل انشزوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو بھی برا مت مانو، اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ. فانشزوا، اٹھ جاؤ وہاں سے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کر دے. بتائیے کیا اسلام کیا سکھا رہا ہے ہمیں، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی بزرگ، کوئی عالم، کوئی قابل احترام شخصیت کسی وجہ سے تادیباً ادب سکھانے کے لیے یا کسی وجہ سے بھی کہے کہ بھائی تم یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، اٹھ کے پیچھے بیٹھ جاؤ جا کے، تو شریعت تو کہتی کہ اس میں برا مت مانو، اٹھ کے خاموشی سے چلے جاؤ، اس کی بنا پر انشاءاللہ تمہارے درجے بلند ہوں. اصل میں یہ بھی تادیباً ہوتا ہے ادب سکھانے کے لیے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مجلس میں جو لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی دین سیکھنے کی جو پیچھے بیٹھنے والوں میں ہوتی ہے، یا بیان کرنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ زیادہ عقل مند ہے، زیادہ جو ہے ذہین آدمی ہے، میری بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے، تو اس کو اگر وہ کہے کہ آپ آگے آ جائیے ادھر بیٹھ جائیے، تو شرن اس میں بھی گنجائش. البتہ کسی کی تاخیر نہ آدمی کرے، ادب احترام سے کہتے کہ آپ ذرا باہر ادھر تشریف رکھیے، انہیں آگے آنے دیجیے، تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کا برا نہ مانے اور ان کو آگے جگہ دے دیں. اور خاص طور پر اگر کوئی شیخ ہو، اپنا استاد ہو، تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو اس کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے کہ جیسے وہ کہہ دے اس کے مطابق. آج تو نہ استاد کا ادب رہا نہ کسی اور کا ادب، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم ہر تمام چیزوں سے خالی ہو گئے، پیسوں سے بھی تہی دس، مال سے بھی تہی دس، اخلاق سے بھی تہی دس. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھا رہا ہے، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اسی طریقے سے بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشیاں کرتے تھے، اور خاص طور پر بعض منافقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ لے جاتے ایک سائڈ پر، یا کوئی بات چیت شروع کرتے تھے. اب بیچارے 10 آدمی انتظار کر رہے ہیں، اس کی بات ہی ختم نہیں ہوتی تھی، اور بات بھی خاموشی سے کرتا تھا، اس سے عام لوگوں کو تکلیف پہنچتی تھی. تو اللہ رب العزت نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشیاں مت کرو، جو بات کہنی ہے تم کھل کے کہو، اور اگر کوئی بات ایسی کہنی ہے جو سب سے پوشیدہ ہو تو اس کے لیے موقع کا انتظار کرو، جب 10 آدمی 20 آدمی کھڑے ہوئے ہوں اس وقت جو ہے پھر تم مختصر سی بات کرو تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع ملے. تو دیکھیے ایک ایک بات، چھوٹی چھوٹی سی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یہ سب قرآن مجید میں موجود. لیکن کاش ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور اس غرض سے پڑھیں کہ اس پر ہم عمل کریں، تو ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل جائیں. اللہ رب العزت نے جب اس کی حکم نازل فرمایا سرگوشیوں کہ سرگوشی نہ کریں، اور اگر کوئی کرنا ہی چاہے تو پھر ایسی صورت میں پہلے صدقہ دے، کچھ صدقہ دینے کے بعد پھر سرگوشی کرے. اصل میں اس کا علاج بتا دیا. بعض لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، کام ہی نہیں کرنے دیتے. ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے کہا کہ حضرت لوگ بہت آتے ہیں، جمگڑا رہتا ہر وقت، جہاں مجھے دیکھا 10 آدمی جمع ہو گئے، اب میں نہ اپنی عبادت کر سکتا نہ کوئی اور کام کر سکتا، تو میں بڑا پریشان ہوں لوگوں کے آنے سے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ جو بھی آئے اس سے قرضہ مانگو، جو آئے کہو کہ بھی مکان بنانا کچھ کرنا 10-20 ہزار روپے دو، دیکھو لوگ کیسے چھٹتے ہیں. انہوں نے یہی کیا، جو آیا اس کو کہا بھی پیسوں کی ضرورت ہے لاؤ کہیں سے، آہستہ آہستہ چھٹ گئے، سارے بھاگ گئے. تو یہ ایک طریقہ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے کے پھر آئے. اب یہودی یا منافقین، ان کا معاملہ یہ تھا کہ مال کی محبت ایسی تھی ان کی کہ وہ کہاں اس وقت صدقہ دے دے، آنا چھوڑ دیا. لیکن اب جو بیچارے غریب مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے کہ ان کے پاس پیسے نہیں، دل تو چاہتا ہے کہ دے دیں لیکن جب ہو ہی نہ تو کہاں سے دے آدمی. ان کی بھی تھوڑی سی وہ دل آزاری سی ہوئی کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی یعنی خصوصی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ صدقہ دیں. اس آیت پر سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا، جیسے یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے صدقہ کیا اور آپ سے سرگوشی کی، اور اس کے بعد پھر فوراً اس کا حکم منسوخ ہو گیا ان اہل ایمان کی وجہ سے جو غریب اور نادار تھے جن کے پاس نہیں تھی. تو صرف اس آیت پر حکم پر عمل کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے، بعض اوقات لوگ آتے ہیں تو اگر آدمی ان سے پیسے سے مانگنا شروع کر دے तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर कम से कम ऐसे लोग तो नहीं आएंगे जो बिला वजह आते हैं, हाँ जो वाकईतन जो आना चाहेंगे वो आएंगे। मकसद भी यही, हकीकत में पैसे बटोरना मकसद नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कल से कोई आदमी शुरू हो जाए कि लाओ भाई चलो फायदा उठा दो, जो बेचारे मुखलिसीन है वो तो लाएंगे कुछ ना कुछ, अच्छा भाई चलो ले जाओ, लेकिन ये मकसद होना नहीं चाहिए। इसी तरीके से इस सूरह हशर के आखिर में अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाई है वो ये है कि अहले ईमान जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं तो उनका ईमान अल्लाह और रसूल पर इतना होता है कि उसके मुकाबले पर उन वो किसी और से मोहब्बत नहीं करते जितनी की मोहब्बत अल्लाह और रसूल से करते हैं। इससे पता चला कि सबसे तरजीही बुनियाद जो है वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सब पर गालिब हो। जितनी मोहब्बत अल्लाह और रसूल से हो इतनी मोहब्बत किसी से ना हो। वलव कानू आबा हूं, अगर जो उनके बाप माँ बाप हों, और अबना हूं या उनकी औलाद हो, और इखवाना हूं या उनके भाई हों, और आशीरत हूं या कबीले के लोग हों, यानी बात यह है कि अल्लाह और रसूल के मुकाबले पर किसी की मोहब्बत भी इतनी नहीं होनी चाहिए जितनी कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत। इससे पता चल गया कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, कबीले से बढ़कर, बिरादरी से बढ़कर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत दिल में हो, यानी ईमान वाला हो और ऐसा ना हो ये मुमकिन नहीं। उलाई का कतब फी कुलूबी हूं ईमान, ये वो लोग हैं जिनके कुलूब में अल्लाह ने ईमान को रासिख कर दिया है। वाइयदहुम बिरूहिम मिन, और अल्लाह ने उनकी मदद भी फरमाई। चुनांचे अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐसे लोग जो अल्लाह और रसूल की, यकीनन इससे सहाबा किराम मुराद हैं, उनसे ज्यादा मोहब्बत किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं की, और इसी तरह उनकी जो इत्तिबा करने वाले हैं वो भी यकीनन उसमें दाखिल हैं। तो फरमा रहे हैं कि वो अल्लाह ताला उन्हें जन्नत, ऐसी जन्नतों में दाखिल करेंगे कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो अल्लाह से राजी। उलाइक हिज़्बुल्लाह, ये तमाम लोग अल्लाह की जमात। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, बेशक अल्लाह की जमात ही कामयाबी हासिल करने वाली। आगे सूरह हशर में सहाबा इकराम का भी जिक्र फरमाया है और खास हुक्म ये फरमाया कि मा आताकुम रसूल फखुजू व मा नहाकुम अनहु फंतहू, रसूल तुम्हें जो हुक्म दें वो ले लो और जिस काम से तुम्हें रोके रुक जाओ। ये बुनियादी बात है। इससे ये पता चला कि हदीस रसूल भी हुज्जत है। बाद लोग ये कहते हैं कि साहब कुरान हमें काफी है। चुनाचे एक मौके पर कुछ सहाबा इकराम आपस में बात कर रहे थे, एक शख्स आए और उन्होंने कहा कि मियां ऐसी कोई बात ना कहो जो कुरान में लिखी भी ना हो। तो उन्होंने कहा कि तुम कुरान मजीद में यह हुक्म पाते हो कि मगरिब की तीन रकातें हैं, पहली दो रकातों में खैरत है और आखिरी रकात में खैरत नहीं है। यह तादाद रकात तुम्हें पता है, फजर की दो रकात, जोहर की चार रकात, कुरान मजीद में कहीं दिखा सकते हो? तुम जो कह रहे हो कि ऐसी बात कहो जो सिर्फ कुरान में ही हो और कहीं ना हो, तो कुरान मजीद में कहीं लिखा भाई कि जोहर की चार रकातें, असर की चार रकातें, मगरिब की तीन रकातें, ईशा की जो है वो चार फर्ज और तीन विदर कहीं है? यकीनन नहीं। तो हदीस रसूल भी असल में हुज्जत, उसका मतलब जो था उन्होंने उसको रद्द कर दिया। और बाद साहब ने फरमाया कि ऐसा ना हो कि कल यानी आप सब तशरीफ ले जाएं दुनिया से और उसके बाद तुम में से कोई कहे कि हमें कुरान काफी है और हदीस को पीछे पसे पूछ डाल दे। इसका मतलब यह था कि कुरान जिस तरह हुज्जत है ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी हुज्जत है। और अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मुहद्दिसीन को कि उन्होंने खरा खोटा अलग अलग कर दिया, वो रिवायात जो बिल्कुल सही हैं उनको भी अलग कर दिया, वो रिवायात जिनमें ज़ौफ है उनको भी अलग कर दिया, वो रिवायात जो मौजू है उनको भी अलग कर दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़खीरा हदीस में हर चीज मौजूद है कि कौन सी हदीस ज़ईफ है, कौन सी हसन है, कौन सी हसन लिज़ाती है, कौन सी हसन लिग़ैरी है, कौन सी जो है वो सही है, कौन सी मौजू है। लेकिन यहां एक बात फायदे की आप समझ लीजिए कि हमारे यहां आमतौर पर आजकल ही समझते हैं कि जो भी ज़ईफ हदीस है वो नाकाबिल अमल, ज़ईफ हदीस को गलत के मुकाबले पर, यह घड़ी मौजू हदीस के मुकाबले पर रखते हैं, यह गलत। صحیح حدیث کے مقابلے پر تو موضوع حدیث ہے. موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے کھڑی ہوئی حدیث, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ہی نہیں, وہ کسی نے کھڑ کر اس کو حدیث بنا کر پیش کر دیا. تو یہ حدیث صحیح کے مقابلے میں موضوع حدیث کہلاتی ہے. لیکن ضعیف حدیث جو ہے اس کا مطلب حدیث غلط حدیث نہیں ہوتا, بلکہ ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی راوی ایسا ہے کہ اس راوی کے ہونے کی وجہ سے اس کا مضمون اس میں ضعف آ گیا, ورنہ اگر اس قسم کے مضمون دوسری حدیثوں سے میں ملتے ہیں اور ان میں راوی بھی صحیح ہیں تو اس حدیث کا ضعف ختم ہو جاتا ہے, پھر یہ قابل عمل ہو جاتی ہے. اس لیے عام لوگوں کو چونکہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہتے تھے صاحب یہ ضعیف حدیث. ارے بھائی ضعیف حدیث قابل عمل ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ ہر ضعیف حدیث ناقابل عمل ہو. اور خاص طور پر فضائل اور عام کے سلسلے کی جو حدیثیں ہیں, یعنی جس میں صرف فضیلت بیان کی گئی ہے عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی میں مثال دے دوں. جیسے میں نے ابھی چند دن پہلے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید, اور ایک روایت میں فلہ اجر میت شہید. اب اس حدیث میں جو راوی ہیں جنہوں نے حدیث کو بیان کیا ہے, تو صحیح حدیث جو ہے وہ ہے فلہ اجر شہید, ایک شہید کا ثواب ہے. اور ایک دوسری جو حدیث جو اس میں راوی ہیں اس میں یہ ہے کہ فلہ اجر میت شہید, 100 شہیدوں کا ثواب. تو اس میں صرف فضیلت کی بات ہے, عقیدے کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ایک شہید کا ثواب دے رہے ہیں وہ 100 کا بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی اس سے سنت پر عمل کرنے کا ثواب 100 شہیدوں کے برابر ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں, عمل کر سکتا آدمی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک شہید کا ثواب دینے پر قدرت رکھتے ہیں, وہ 100 شہیدوں کا بھی ثواب دے سکتے ہیں. اللہ سے تم جیسے معاملہ رکھو گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں. تو اس لیے بعض روایات جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں, لیکن وہ ناقابل عمل نہیں ہوتی. البتہ اس میں تفصیلی بحث ہے, اس وقت نہ موقع ہے نہ میں اس کو عرض کر سکتا ہوں. اہل علم جو ہے اپنے اپنے موقعوں پر اس کو بیان کرتے بھی رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے پاس سلسلے میں الحمدللہ میں بے شمار کتابیں ہیں, بڑے اچھے علماء نے بزرگان دین نے وہ کتابیں لکھی ہیں حجیت حدیث کے بارے میں, کہ حدیث حجت ہے. اس سلسلے کی جتنی بحثیں ہیں وہ ساری بھی اس میں کی گئی ہیں. اس سلسلے میں مولانا رفیع عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے اور دیگر بزرگان دین کی بہت سی کتابیں ہیں, اگر ذوق ہو تو اس کو مطالعہ کر لینا چاہیے. اسی طریقے سے بعض لوگ بعض ایسی کتابیں میرے پاس بھی لے کے آتے ہیں کہ ذرا آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اللہ کا شکر ہے کہ چند صفحے پڑھنے کے بعد جو ہے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ لکھنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. اور چونکہ الحمدللہ اگر بزرگوں کا فیض اٹھایا ہوا ہو اور صحبت اٹھائی بھی ہو تو دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کتاب والا کہنا کیا جا رہا ہے مصنف. تو بعض اوقات مصنف جو ہے وہ حب علی کے پردے میں بغض معاویہ والی بات ہوتی ہے, یعنی کوئی بات کہنا چاہتا ہے لیکن اصل میں وہ حضرت علی کی محبت میں حضرت امیر معاویہ سے بغض جو اس کے دل میں ہے اس وہ بات کہنا چاہ رہا ہوتا ہے. تو بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. ابھی ایک صاحب نے کتاب لا کے دی مجھے, تو اس میں تقلید اور غیر تقلید کی بحث تھی کچھ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ تقلید کی شرعی حیثیت حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی یہ تصنیف ہے, تالیف ہے, بڑی عمدہ کتاب. جن لوگوں کو اس پر اشکالات ہیں کہ ائمہ اربع کی ہم تقلید کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, خود ہی کیوں نہیں قرآن پڑھ لیتے اور سمجھ لیتے, خود ہی حدیث پہ عمل کیوں نہیں کر لیتے. بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں تو صحابہ کرام سے بھی غلطی ہو گئی, ہم کہاں سے سمجھ لیں گے. جنہوں نے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں اس میں لگائیں, حقیقت یہ ہے کہ ان کی صحبتوں میں ہم جب بیٹھیں گے تو قرآن و حدیث ہمیں سمجھ میں آئے گا, ورنہ کچھ کا کچھ کر بیٹھیں گے. اور ایسے بہت سے پیدا ہوئے, اللہ کا شکر ہے اگرچہ ان کا آج نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے خس کم جہاں پاک, لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے زمانوں میں انہوں نے فتنے پیدا کیے. ایک شخص پیدا ہوا, اس نے اپنے معنی گھڑنے شروع کر دیے. صلات کے معنی آتے ہیں دعا کے, اور صلات کے اصطلاحی معنی نماز کو خاص طریقے سے ادا کرنا, یہ بھی ہے. اور صلات کے معنی सलावात उल हरकैन, हरकात उल सलावैन भी आता है, कूले मटकाना, ये भी एक माने आते हैं। तो उसने अपने आप को खुद साख्ता मुफस्सिर बनाया और लोगों से कहा कि भाई अगर कोई डांस कर ले तो नमाज हो गई, बस नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। तो अगर ऐसे ऐसे लोग पैदा हो गए, खुद से कुरान के माने बयान करने शुरू कर दिए, तो फिर याद रखिए कि फिर बेड़ा गर्क ही हो जाना। इसलिए जो अहले इल्म हजरात मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको नेमत समझिए कि अल्लाह का एहसान है कि वो हमें इधर उधर होने नहीं देते। ठीक है, उनमें आपस में भी इख्तिलाफ आ सही, लेकिन अगर इख्तिलाफ अल्लाह के लिए हो और वो उसका मकसद लड़ाई झगड़ा ना हो तो फिर ये इख्तिलाफ रहमत। जैसे इमाम अबू हनीफा का इख्तिलाफ इमाम शाफी से, इमाम शाफी का इख्तिलाफ इमाम मोहम्मद से, इमाम मोहम्मद का इख्तिलाफ इमाम यूसुफ से, इमाम इन दोनों का इख्तिलाफ इमाम अबू हनीफा से, यानी शागिर्दों का इख्तिलाफ उस्ताद से, ऐसा भी है। लेकिन ये चूंकि इख्तिलाफ लिल्लाहियत की बुनियाद पर था, यहां तो आज कोई बात लेकर खड़ा होता है तो अल्लाह माफ करे बुग्ज़ और इनाद की बुनियाद पर, लिल्लाहियत की बुनियाद पर अगर कोई किसी की इस्लाह करना चाहता है तो वो किसी को खिलाफ करना नहीं चाहता लोगों को, बल्कि वो इखलास के साथ जिसमें खामी खराबी उसको जाके समझाता कि देखो भाई ये खामी है, ये खराबी, इसको दूर कर लीजिए, मैं ये समझता हूं कि ये बात दुरुस्त नहीं। आप 10 आदमियों से कहते फिर ये कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होगा, न इससे इस्लाह होगी बल्कि इससे फसाद फैलेगा। बाद औकात बाज बातें ऐसी होती हैं कि बाज बुजुर्ग कोई कदगन लगाते हैं, कोई पाबंदी लगाते हैं, उसमें खैर होती, लेकिन अब अगर कोई आदमी फितना अंगेज लोग उसको फितना बना ले तो होगा क्या, और अगर कोई आदमी इस्तेमाल हो जाए तो नतीजा क्या होगा, कुछ उनका साथ देंगे कुछ उनका साथ देंगे, मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ और इफ्तराक पैदा होगा, इससे शरीयत ने मना किया। भाई तो इख्तिलाफ और इफ्तराक का सबब न बनो, बल्कि कोशिश करो कि इख्तिलाफ और इफ्तराक जितना कम हो सके हम वो कोशिशें करें, और लिलाहियत की बुनियाद पर इंशाअल्लाह अगर हम अपना जायजा लेंगे तो अपनी गलतियों का जायजा लो और जायजा लेने के बाद अपनी इस्लाह की फिक्र करो। खुद समझ में नहीं आती तो किसी किसी सही अल्लाह वाले के पास जाकर उनकी खिदमत में जाके बात करो, उनसे पूछो, वो तुम्हें इंशाअल्लाह रहनुमाई करेंगे कि भाई तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। तो बहरहाल बात कहीं से कहीं निकल गई, असल ये कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत असल चीज। तो मैं ये बात अर्ज कर रहा था कि ये इख्तिलाफ बाद औकात जो उलामा में होता है ये इख्तिलाफ रहमत होता है। यही वजह है कि जब सही आलिम जब को देखता है कि ये बात फितने की तरफ जा रही है तो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। हमारे एक बुजुर्ग, एक जमाने में बहस शुरू हुई, गालिबन सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और सहाबा किराम के बारे में, तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने जवाब के जवाब दिया, इन्होंने फिर जवाब दिया, तो जवाब उल जवाब की ये बहसा बहसी हो रही थी। हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने जो सही आलिम थे जो जवाब दे रहे थे, उन्होंने फरमाया कि भाई मैंने तुम्हारी तहरीर पढ़ी, जवाब पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह दिल खुश हो गया, तुमने अपना हक अदा कर दिया, इसलिए अब इस मुर्दा बहसा बहसी को खत्म कर दीजिए। यानी जिनके बारे में गुफ्तगू हो रही थी वो तो इंतकाल कर चुके थे। तो फरमाया कि भाई इसका कोई फायदा नहीं बहस मुबाहिसा करने का, ये जो मुर्दा बहसा बहसी हो रही है खत्म कर दी। मतलब क्या था कि उन्होंने गलत बात कही, आपने सही तरीके से जवाब उसका दे दिया, हमने अपना फरीजा अदा कर दिया, अब वो माने या ना माने अब हम डंडा लेके नहीं खड़े हो जाएंगे उनके सर पे। हमारे यहां पहले जो नाजिम थे भाई नजीबुल हक साहब मोहतरम, मुझे याद है अच्छी तरह से कि यहां कूलर लगे हुए हैं, ये कूलर लगे हुए हैं, बाहर से लोग आते हैं दुकानदार पानी भर के ले जाते हैं। हालांकि वक्त का मसला ये होता है कि मस्जिद का पानी बाहर ले जाना जायज नहीं, इसलिए कि ये नमाजियों के लिए है, ये जिसने भी वक्त किया है कूलर या पानी उससे आ रहा है वो इसलिए है कि मस्जिद के लोग जब मस्जिद में आए तो यहां पानी पिए, लेकर जाना दुरुस्त नहीं। एक दो मरतबा मैंने मना भी किया, भाई यहां पानी यहां से ना लिया करो, तो लोग तो फौरन आ जाते ना कि ये तो यजीद है पानी से मना कर रहा, भाई यजीद से कम तो है ही नहीं ना। हमारे मोहतरम नजीब साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही, मुझे कहने लगे कि बस मैंने उनसे कहा कि भाई लोग ले जाते हैं, आप किसी को मुतय्यन करें, कह दें कि इनको मना कर दें। कहने लगे भाई सबको पता है हम मना भी कर देते हैं, गार्ड को भी कह रखा है, चौकीदार उस जमाने में होते थे। अब अगर कोई नहीं मानता तो अब यह जाने अल्लाह ताला जाने, हमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, अब हम लड़ेंगे। अगर कोई आदमी हरामी काम करना चाहे तो हम क्या करें, हमने तो कह दिया भाई जायज नहीं, अगर फिर भी कोई कर रहा है तो ठीक है करता रहे, हम सबक दोष हो गए उससे। तो इसलिए बात को जवाब उल जवाब, वरना ये बहस कभी खत्म नहीं होती। एक शख्स जवाब देगा, मैं उसका जवाब दूंगा, वो और जवाब देगा, मैं और आगे बढ़ूंगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बस जब आपने एक मरतबा कह दिया, दूसरा आदमी आपसे बहस करने को तैयार है, आप उनसे कहेंगे भी मेरी बात अगर आपकी समझ में आ गई है अमल कर लीजिए, वरना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कह के चले जाइए। इज़ा खातबहुम जाहिलून कालू सलाम, कोई जाहिल आदमी मुखातब हो जाए तो सलाम करके रुख्सत हो जाइए, बस उससे ज्यादा बहस मत कीजिए। हमें कुरान मजीद ने यही सिखाया, जाहिल आएंगे बहस मुबाहिसा करेंगे, आप मत पढ़िए बहस, उनसे कह दिया अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, समझ जाएगा तो काफी है, नहीं समझेगा तो उसको खुदा समझे। भाई बात तो बहुत लंबी है, मजामीन भी बेइंतहा है, अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से जो बातें कही गई हैं उनको समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद रख लो, हाथ ऊपर रख के आ जाओ। एक बात अर्ज करनी है आपसे, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आने का मकसद, बयान में बैठने का मकसद अल्लाह की रजा है, और ये कि दीन की बात सुनेंगे अल्लाह ताला दिल में उतार देंगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल भी कर लेंगे। तो नीयत अच्छी रखनी चाहिए कि इस नीयत से बैठें कि इंशाल्लाह जो बात दीन की होगी उस पर अमल करने की कोशिश करें, और अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि या अल्लाह हमें इतनी कुव्वत ताकत हिम्मत अता फरमा दें कि जो दीन की बात है हम उस पर अमल कर लें। खुदा ना करे किसी को, किसी के लिए ये मकसद नहीं होता मेरा कि किसी की हकारत मकसूद हो या किसी को जलील करना मकसद हो, अल्हम्दुलिल्लाह किसी मुतय्यन शख्स के लिए ये बात नहीं होती, और अगर दिल में होती भी है तो उसका मकसद इसलाह होती है, खुदा ना करे उसका मकसद फितना और फसाद नहीं होता। तो इसलिए एक तो हम अपनी नीयतों को दुरुस्त करके बैठे, और जो अहकाम है शरीयत के उस पर अमल करने की कोशिश करें। यहां पर सब बंदी होती है, हमारे पास इसके बाद दो सफे हैं आगे, क्योंकि ये जगह बहुत कम है। मैंने देखा कि बाज लोग नमाज हो रही होती है आगे से गुजर रहे होते हैं, उसमें जवान भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, दीनदार भी होते हैं, बेदीन भी होते हैं, बजाहिर सब आ रहे जा रहे होते हैं, और ये ख्याल नहीं आता कि भाई अल्लाह के बंदो नमाजियों के आगे से गुजरना जायज नहीं है। चाहे आप किसी मसले की निशानदेही के लिए आ रहे हो, कोई मसला बताने या पूछने के लिए आ रहे हो, तब भी यहां इसमें तो गुंजाइश है यहां तक, या तो बिल्कुल दीवार के साथ लगकर आइए, ताकि ये दो यानी जिस सफ में नमाज पढ़ रहे हो तो बड़ी मस्जिद में सिर्फ इतनी गुंजाइश है कि जहां नमाज पढ़ रहे हो उस सफ समेत तीन सफे, और अगर उसको छोड़ दें तो आगे दो सफे हों, उसके बाद आगे से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम जगह हो, जैसे यहां बीच में से ही आ रहे होते हैं बाज लोग, पहली सफ में से ही आ रहे होते हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त मना फरमाए कि अगर तुम्हें इसका पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने का कितना वबाल है, तो अगर तुम्हें 40 तक भी रुकना पड़े तो रुको। साहबी जिसने रिवायत की थी कि इतनी रिवायत हदीस में, वो एहतियात करते थे कि वो भूल गए कि आपने क्या फरमाया। 40 का लफ्ज़ तो उन्होंने सुना, लेकिन ये भूल गए कि 40 दिन फरमाया, 40 साल फरमाया, 40 महीना फरमाया, यानी 40 साल अजाब में भुगतना पड़ेगा, ये भूल गए। तो हदीस में 40 का लफ्ज आता है, तो इसी बहरहाल इसका मतलब ये तो जरूर है कि सख्त वबाल है, गुना है सख्त, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगर कोई शख्स पीछे भी नमाज पढ़ रहा हो तो कोशिश करें कि उसके आगे से निकले, और अगर आगे से निकल नहीं हो तो कम से कम इसका ख्याल कर लें कि दो सफे छोड़कर आगे से निकले। और इसी तरीके से अगर हमने पीछे जाना है तो बाद लोग बेचारे बहुत एहतियात करते हैं, अभी किसी ने नीयत बांधी है, तो बिल्कुल आगे से इस तरह गुजरना जायज नहीं है, यानी आर पार होना जायज नहीं, लेकिन अगर साइड से गुजर सकते हो तो गुंजाइश है उसकी। बाद लोग बेचारे बैठे रहते हैं कि भाई ये नमाज से फारिग हो तो गुजरे, तो अगर हम यानी अपने चेहरे को फेरें और देखें कि वो हमसे इस साइड पर, अगर हम बीच में से निकल सकते हैं तो उसकी लिए गुंजाइश। तो बहरहाल ये मैंने इसलिए अर्ज कर दी कि इसका ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह से कुरान मजीद बाद औकात नीचे रखे हुए होते हैं, अगर उजर की बिना पर हैं, जैसे कुर्सी में बाद माजूर लोग बैठे हुए हैं, तो फिर तो कोई हरज की बात नहीं है कि वो भी बैठ के ऊपर पढ़ रहा है, नीचे को पढ़ने वाला पढ़ रहा है, तो भी कोई हरज नहीं है। मस्जिद भरी हुई है, सब आदमी कुरान पढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे के पीछे पीठ करके बैठे, तब भी कोई हरज नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद पढ़िए, अदब इसमें रहेंगे तो फिर कुरान पढ़ ही नहीं सकते। लेकिन यह कि जब इसकी गुंजाइश हो कि हम आगे आगे बैठ सकते हैं और पीठ से बचा सकते हैं, تو پھر اس کو اس میں ادب کا احترام کرنا چاہیے. یعنی لوگ ایسی کرسیوں بیٹھے میں کوئی ضرورت نہیں, بلا ضرورت, تو نیچے بیٹھے ہوئے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید کا ادب اور احترام کریں, یا تو ان سے کہیں کہ آپ قرآن مجید اوپر رکھ دیں, یا پھر اس کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید آپ خود بھی نیچے بیٹھ جائیں, یعنی بغیر عذر کے. اگر عذر ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کو عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما, اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک اعلان اور سن لیجئے, کچھ کتابیں ہمارے پاس ہیں جو نماز سے متعلق ہیں, پچھلے سالوں میں بھی تقسیم ہوتی رہی ہیں, تو جن لوگوں کو پچھلے سالوں میں مل گئی ہیں تو بے شک وہ تو نہ لیں, لیکن جنہوں نے نہیں لیں تو اگر وہ کتاب لینا چاہیں تو یہاں سے حاصل کر لیں, یا آپ حضرات پہنچا دیجئے ان تک, جو اگر تشریف رکھیں گے تو خود آپ تک پہنچ جائیں گی انشاءاللہ.